ناظرین السلام علیکم، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی معاشرے میں اختلاط مرد و زن ایک ناگزیر عمل ہے۔ گھر ہو، دفتر ہو، یونیورسٹی ہو یا بازار ہو، یہ ضرور ہوگا کہ مرد اور خواتین ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں گے، بات چیت کریں گے۔ اسے نہ روکا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تاہم یہ ضرور دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا اسلام نے اختلاط مرد و زن کے حوالے سے کوئی حدود اور قیود بیان کیے ہیں یا نہیں، اور اگر کوئی آداب بیان کیے ہیں تو وہ کیا آداب ہیں۔ اور اسی ضمن میں اور بہت ساری جو چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں، جو ایک طرح سے بز ورڈ ہیں بہت سارے، کہ جیسے ستر کا ایک لفظ ہے، حجاب کا لفظ ہے، پردے کا لفظ ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے، محرم ہے، نامحرم ہے، ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنے کی آج ہم کوشش کریں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے حجاب، فیشن یا فریضہ۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلبہ اور اساتذہ بھی موجود ہیں جن سے ہم اس موضوع پر سوالات لیں گے۔ جاوید صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی جانب آؤں گا، اختلاط مرد و زن کے حوالے سے اسلام نے کوئی حدود و قیود بیان کیے ہیں؟
یقیناً قرآن مجید میں سورہ نور میں یہ موضوع زیر بحث آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ جب ہم گھروں میں جاتے ہیں، دفتروں میں جاتے ہیں، کہیں تعلیم گاہوں میں جاتے ہیں، جہاں بھی خواتین کو مردوں سے ملنا ہوتا ہے، کوئی کام کرنا ہوتا ہے، باہمی طور پر کوئی معاملات کرنے ہوتے ہیں، تو وہاں ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سورہ نور میں یہ کیوں زیر بحث آئے؟ یہ معلوم ہے کہ ایک بڑا حادثہ ہو گیا تھا، ایک جلیل القدر خاتون پر تہمت لگا دی گئی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو موضوع بنا کر یہ بتایا کہ ایک مسلمان معاشرے میں ہمیں کن آداب کا یا کن ایٹیکیٹس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ تو اس میں اگر آپ اس مقام کو نکال کر دیکھیں تو سب سے پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ جب ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں ملنے کے لیے، کسی کے ساتھ بات چیت کے لیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اجازت لے کے جائیں، گھر والے ہمیں اجازت دیں تو ہم اندر داخل ہوں۔ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو اگر وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتا تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ آپ سے معذرت کر دے، آپ دل میں تنگی محسوس کیے بغیر واپس آ جائیں۔ اس طرح سے گویا یہ بتایا گیا ہے کہ استیذان کا یا اجازت لینے کا ایک طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس کے بعد پھر مرد اور عورتوں دونوں کو خطاب کر کے یہ کہا ہے کہ جب ایسا موقع آئے جہاں مردوں کو عورتوں سے ملنا ہے، عورتوں کو مردوں سے ملنا ہے، تو اس طرح کے تمام مواقع پر وہ چند چیزوں کا خیال رکھیں۔ ان میں سے جو پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ غزے بصر سے کام لیں۔ یہ بات مسلمان مردوں کو بھی خطاب کر کے کہی گئی ہے، مسلمان عورتوں کو بھی خطاب کر کے کہی گئی ہے۔ یغزو من ابصارہن، یغزون من ابصارہن، یعنی الگ الگ مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ مرد بھی اپنی نگاہوں میں پستی رکھیں اور خواتین بھی اپنے نگاہوں میں پستی رکھیں۔ یہ اصل میں نگاہ ہے، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، یہیں سے اصل میں ابتدا ہوتی ہے خرابی کی۔ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اس پر پہرا لگانا چاہیے۔ یہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی غزے بصر کس کو کہتے ہیں، نگاہ میں پستی ہونی چاہیے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ نگاہ تاڑنے والی نہ ہو، خط و خال کا جائزہ لینے والی نہ ہو۔ ایک شریف النفس انسان کی نگاہ جیسے اٹھتی ہے، وہ ایسی نگاہ ہونی چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زمین پر نظریں گاڑ دیں اور ٹھوکر کھا کے گر جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ میں حیا ہو، ایک دوسرے کے احترام کو ملحوظ رکھا جائے، اور نگاہ میں پاکیزگی ہونی چاہیے۔ اس کو نگاہ کی پستی سے یا غزے بصر سے تعبیر کیا ہے۔ یہ بات مردوں سے بھی کہی ہے، یہ بات عورتوں سے بھی کہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس بات کی یاد دہانی کرائی ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے۔ ظاہر ہے اس حفاظت میں لباس کا باقرینہ ہونا اور پھر بدکاری اور اس طرح کے میلانات سے اپنے آپ کو بچانا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت تعبیر اختیار کر لی گئی ہے کہ یہ حفظو فروجہم، وہ اپنی شرمگاہوں کی، اپنی اندیشے کی جگہوں کی حفاظت کریں۔ مردوں کو بھی کہا ہے، عورتوں کو بھی کہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ خاندان کے ادارے کو پاکیزگی پر استوار کیا گیا ہے۔ مرد و عورت جب نکاح کے رشتے میں بنتے ہیں تو اسی صورت میں ان کو باہمی طور پر کوئی تعلق قائم کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے بغیر اس تعلق کو ممنوع قرار دیا گیا، بلکہ ایک بڑا جرم قرار دے دیا گیا ہے، اور یہ تین بڑے جرائم میں شامل کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ تاکید کی گئی ہے کہ اگر ملنا ہے، بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی معاملات کرنے ہیں، تو اپنی شرمگاہوں کے اوپر پہرا بٹھاؤ۔ جس طرح پہلے نگاہ پر پہرا بٹھانے کا کہا ہے، اسی طرح اس کا کہا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ دل کے اندر کیا کیفیت ہونی چاہیے، اگر کوئی میلانات پیدا ہوں تو حفاظت کا کیا اہتمام کرنا چاہیے، اسی طریقے سے لباس کے بارے میں کتنا باقرینہ ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ کے ذوق پر چھوڑ دی ہیں، لیکن ایک اصولی بات کہی ہے۔ اور تیسری بات صرف خواتین کو خطاب کر کے کہی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خواتین چونکہ بعض موقعوں پر آرائش اور زیبائش بھی کرتی ہیں، تقریبات کے موقعوں پر، اس طرح کے دوسرے مواقع پر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب انہوں نے آرائش اور زیبائش کی ہوئی ہو، زیورات پہنے ہوئے ہوں، بناؤ سنگار کیا ہوا ہو، تو پھر وہ اپنے ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کر رکھیں۔ یعنی یہ تین چیزیں ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مخلات مرد و زن کے آداب ہیں، ملنے جلنے کے آداب ہیں، ایٹیکیٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سکھائے ہیں، اس کے سوا کوئی اور پابندی نہیں لگائی۔
آپ نے یہ فرمایا، گویا آپ نے جو باتیں بتائیں اس میں غز بصر، شرم گاہوں کی حفاظت، یہ جو دو باتیں، یہ دونوں سے کہی گئیں، مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی، اور تیسری بات عورتوں کے مخصوص ان سے کہی گئی کہ اگر انہوں نے کوئی زیبائش کی ہوئی ہے تو ان کو ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ سب کو ڈھانپنا ہے۔
یہ الفاظ یہ ہیں کہ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ جو زینتوں کا اظہار ہے، یعنی بناؤ سنگار کا اور زیورات کا اور اس طرح کا، ظاہر ہے یہ عام حالات کی چیز نہیں ہے۔ عام حالات میں آپ نے سادہ لباس پہنا ہوا ہے، آپ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اگر زیب و زینت کی ہوئی ہے تو پھر خواتین سے کہا ہے کہ وہ محرم اعزہ کے سوا کسی کے سامنے اپنی زیب و زینت کا اظہار نہ کریں، سوائے الا ما ظہر منہا، سوائے ہاتھ پاؤں اور چہرے کی زینتوں۔
جاوید صاحب یہ بتائیے گا، قرآن کے الفاظ تو یہ ہیں الا ما ظہر منہا، اب الا ما ظہر منہا سے آپ اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ سوائے ہاتھ پاؤں اور چہرے، قرآن نے ہاتھ پاؤں اور چہرے کا لفظ استعمال نہیں کیا، آپ اس کے یہ تعویل کیوں لیتے ہیں؟
اس لیے کہ عربی زبان کی روح سے یہ الا ظاہر منہو کے معنی میں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں یا وہ اعضاء جو جبلی طور پر ظاہر ہوتے ہیں، یعنی آپ چہرہ نہیں چھپاتے سوائے اس کے کہ آپ کو کوئی حکم سنایا جائے یا کوئی غیر معمولی صورتحال پیش آ جائے، عام حالات میں چہرہ آپ کا ایسے ہی ہوتا ہے، ہاتھ کو آپ سوائے اس کے کہ سردی اور دستانے پہننے پڑ جائیں، عام حالات میں آپ نہیں چھپاتے، پاؤں کا معاملہ بھی یہی ہے، باقی جسم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آپ بالعموم ڈھانپتے ہیں، کبھی نہیں بھی ڈھانپتے، تو عادت اور جبلت کے طور پر جو اعضاء ظاہر ہوتے ہیں ان کو عربیت کی روح سے الا ما ظہر منہا سے تعبیر کیا ہے، اور اچھا یہی مطلب اس کا ہے جو عربی زبان کے جلیل القدر ماہرین ہیں، جیسے مثال کے طور پر زمخشری ہے، یہی مطلب سمجھا ہے سب۔
اچھا، اس میں اب جو یہ ہے کہ زیبائش اور کی گئی ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر جب شادی بیاہ کے مواقع ہوتے ہیں تو خواتین جو ہے وہ ان کے چہرے پر بھی، جو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چہرہ ڈھانپنے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ چہرے پر بھی آرائش اور زیبائش ہوتی ہے، میک اپ جسے ہم کہتے ہیں، ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی ہوتی ہے، نیل پالش لگی ہوئی ہوتی ہے، پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہوتی ہے، تب بھی کیا انہیں وہ ڈھانپنے کے لیے اس میں نہیں کہا گیا ہے؟
اسی صورت میں کہا گیا ہے، لا یبدین زینت ہن، جب انہوں نے زینت کی ہوئی ہے، جب آرائش کی ہوئی ہے، زیبائش کی ہوئی ہے، اس میں یہ بتایا گیا، اور دیکھیے جو چیز اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لازمن ڈھانپ کر رکھی جائے اس موقع پر، اس کو انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ اپنے گریبان میں، ظاہر ہے اس میں گلے میں زیورات ہوتے ہیں، ہار بناؤ سنگار کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو کہا ہے کہ لازمن ڈھانپ لیں، ول یضربن بخمرہن علی جیوبہن، تو ہاتھ پاؤں اور چہرہ اس کو ڈھانپنے کا حکم نہیں دیا گیا۔
اچھا، ایک چیز اور بتائیے گا جاوید صاحب، کہ چہرہ جو ہے وہ دراصل کشش کا جو باعث ہے وہ تو چہرہ ہی ہے، تو ایسا یہ اس بات میں کیا حکمت ہے کہ چہرہ ڈھانپا نہیں جائے گا اور پھر بھی کہا جائے کہ جو ہے وہ ان آداب کا خیال رکھا جائے، چہرہ ہی تو اصل میں کشش کا باعث بنتا ہے؟
اس لیے کہ چہرہ میری شناخت ہے، میری شخصیت ہے، اس سے میں بات کرتا ہوں، یا کوئی خاتون ہے تو وہ بات کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں وہ احکام اس لیے تو نہیں دیے گئے کہ وہ آپ کو کسی مشقت میں ڈال دیں، اس میں کچھ آداب سکھا دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب عام حالات ہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے، غز بصر سے کام لیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، اپنے اخلاق کی حفاظت کریں، وہاں کوئی بات ہی نہیں کہی گئی، لیکن زیب و زینت کرنا، آرائش کرنا، زیورات پہننا، یہ بعض خاص موقعوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح کے موقعوں پر یہ بتا دیا کہ چہرہ، ہاتھ پاؤں، الا با ظہر منہا، اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے اور لگانی بھی نہیں چاہیے، عقل کہتی ہے، علم یہی کہتا ہے کہ نہیں لگانی چاہیے، لیکن ایک حد تک آپ نے گویا اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، کچھ سمٹ سمٹا کے آپ نے جو زیادہ کوئی چیز باعث کشش ہو سکتی تھی اس کو روک لیا، اور یہی صحیح طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کے آداب سکھانے کا۔
جاوید صاحب، یہ سورہ نور کے ہم نے ابتدائی اس میں ڈسکس کیا، سورہ نور کی آیات آپ نے بتائی، سورہ احزاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چہرے کے اوپر بھی یہ جلابی بھی ان کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ اس کو کیسے ہم دیکھیں گے؟
یہ تو عورتوں کی شناخت قائم کرنے کا حکم ہے، اس کا کوئی تعلق بھی پردے کے احکام یا حجاب کے احکام یا مرد و زن کے ملنے سے نہیں ہے، یہ تو قرآن مجید کے اس مقام کو آپ نکال کے دیکھیں، احزاب میں ایک بڑی غیر معمولی صورتحال پیش آ گئی ہے، یعنی بعض اوباشوں نے مدینے میں عورتوں کو ہدف بنا لیا ہے، خاص طور پر ان موقعوں پر جب کہ وہ باہر نکلتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کا ایک دیہاتی تمدن تھا، ہماری طرح یہ نہیں تھا کہ بیڈ روم کے ساتھ آپ کا ٹوائلٹ بھی بنا ہوا ہے، ان کو باہر جانا ہوتا تھا، وہ عام طور پر منہ اندھیرے جاتی تھیں، اس طرح کی صورتحال ہے جس میں بعض اوباشوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ کوئی تہمت تراشیں گے، اسکینڈل بنائیں گے۔ آپ اوپر سے آیات کو پڑھیے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ تو اب پیغمبر کو، اہل ایمان کو اذیت دینے پر تل گئے ہیں، احتملوا بہتانا عظیما، بڑے بڑے بہتان تراشنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر مسلمان عورتوں سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنی کو بڑی چادر لے لیں تاکہ کیا ہو جائے، آئیں یورفنا فلا یوزین، تاکہ آپ کی شناخت قائم ہو جائے۔ یہ اپنی عورتوں کا بہانہ کر کے کہ ہم تو ان سے بات کرنے لگے تھے، آپ کو تنگ نہ کریں، اذیت نہ دیں۔ تو یہ ایک وقتی تدبیر تھی جو مسلمان عورتوں کی شناخت کے لیے اختیار کی گئی۔ اس میں بھی لوگوں نے بالکل غلط اس کا ترجمہ کیا، اپنی کوئی بڑی چادر لے لیں، اس کے سوا کچھ نہیں کہا گیا۔ یعنی کوئی گھونگھٹ نکالنا اور اس طرح کا کرنا یہ بالکل عربیت کے خلاف ہے۔ عربی زبان کی روح سے اس کا مطلب ہوگا اپنی چادروں میں سے کوئی چادر اپنے اوپر لے لیں، آئیں یورفنا فلا یوزین، تاکہ وہ پہچانی جائیں کہ وہ مسلمان عورتیں ہیں اور یہ اوباش ان کو کوئی اذیت نہ دیں۔ آپ دیکھیں اس کے فوراً بعد کیا آیت ہے، اگر یہ اس تدبیر کے باوجود باز نہ آئے تو اے پیغمبر ہم آپ کو اکسا دیں گے کہ پھر آپ ان میں سے جو بدترین لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، عورتوں کو تنگ کر رہے ہیں، اس طریقے سے یہ بہتان تراش رہے ہیں، پھر ان کو عبرتناک طریقے سے قتل کرنے کی سزا دے دیں۔ یعنی یہ صورتحال ہے جس میں مسلمان عورتوں کی حفاظت کے لیے تدبیر بتائی گئی ہے۔
ٹھیک ہے، آڈینس سے کچھ سوالات لیتے ہیں۔ یہاں ہیں کوئی سوالات؟ جی،
حج میں عورت کو پردے سے کیوں رکا گیا؟
اس لیے کہ حج میں آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جاتے ہیں، آپ ایک جنگ میں شریک ہونے کے لیے جاتے ہیں، شیطان کے خلاف ایک جنگ ہے جس کے لیے حج میں بلایا جاتا ہے۔ اس میں اگر کلچرلی آپ کے ہاں ثقافتی طور پر، عربوں میں بھی تھا کہ بعض خواتین پردہ کرتی تھیں، تو خاص طور پر روک دیا گیا کہ وہ اپنے چہرے کھلے رکھیں، کیونکہ حج میں آپ کو راہبوں کا لباس پہن کے جانا ہوتا ہے۔ تو جو پہلے سے کلچر موجود تھا اس کے لحاظ سے یہ ہدایت کی۔
جاوید صاحب، یہ حج کی انہوں نے جو بات کی ہے، اس سے متعلق ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ عام حالات میں تو ہم ظاہر ہے کہ ایک ڈسٹنس ہوتا ہے مرد اور عورت کے درمیان، لیکن ہم حج میں دیکھتے ہیں کہ طواف جب ہو رہا ہے یا سعی ہو رہی ہے یا وہاں پر ہم مزدلفہ سے منیٰ کی جانب آ رہے ہیں، تو جس طرح سے وہ ہجوم اور لشکر جیسے آتا ہے، اس میں مرد اور عورت ایک دوسرے سے بالکل مل کر چل رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر کیوں نہیں ہوا ایسا کہ اسلام نے کوئی اس کے بارے میں بھی بڑے سخت احکام دیے ہوتے کہ الگ الگ کوریڈورز بنا لیے جائیں یا اس طرح سے کوئی چیز کی جائے؟
اسلام کے بارے میں آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اس کو ہمیشہ سخت احکام دینے چاہیے؟ یعنی اسلام فطرت کا دین ہے، اسی طرح معاملہ کرے گا۔ وہ ایک بڑی خوبصورت فضا ہوتی ہے، اس میں ہم اللہ کے گھر میں گئے ہوتے ہیں، اس میں ہمارے دل پاکیزہ ہوتے ہیں، ہم حج کی عبادت کرنے جاتے ہیں۔ اس پاکیزہ فضا میں کوئی پابندیاں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی لوگ وہاں عبادت کرنے گئے ہوتے ہیں یا معاشقہ کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں، تو آج راہ کرم آپ اسلام سے یہ کیوں توقع کرتے ہیں؟
کس کا سوال ہے جی آپ کا؟
السلام علیکم، میرا نام ناہید اشرف ہے، اور میں نے بہت سارے میرا کوشچن یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میں نے کہتے سنا ہے کہ اصل پردہ جو ہے وہ نظر کا ہے، نہ کہ لباس کا، اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟
جو آداب اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ جو آیت غلط فہمی کا باعث تھا اس کے بارے میں بھی بتا دیا آپ کو کہ وہ اصل میں ایک وقتی تدبیر تھی، اور وہ تدبیر کس مقصد سے کی گئی تھی۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ نظر کا بھی پردہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شرم گاہوں کا بھی پردہ ہے، لباس بھی باقرینہ ہونا چاہیے، اور زیب و زینت کیا ہو تو اس کے بارے میں بھی ایک ہدایت فرما دی ہے۔ یہ پوری بات ہے تین نکات پر مبنی جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، اور آپ دیکھیے کتنی متوازن ہے، کتنی صحیح طریقے سے یہ آداب سکھاتی اور ہمیں زندگی کے اندر، معاشرت کے اندر حسن پیدا کرنے کی طرف آمادہ کرتی ہے۔
جاوید صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے کہ فرمایا چہرہ، جو آداب بیان کیے ہیں اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں شامل نہیں ہیں، آپ اس رائے میں منفرد ہیں یا ائمہ اربع مثال کے طور پر وہ بھی یہی رائے رکھتے ہیں یا وہ اس سے مختلف رائے رکھتے ہیں؟
دیکھیے اس میں تھوڑا بہت اختلاف ہمیشہ رہا ہے، لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے آپ جانتے ہیں کہ یہاں تو زیادہ تعداد احناف کی، یعنی امام ابو حنیفہ کے پیرو زیادہ ہیں، ان کی فقہ کو ماننے والے ہیں، وہ بھی یہی رائے رکھتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جلیل القدر ائمہ میں بہت سے لوگ رہے ہیں کہ جنہوں نے ایسا ہی سمجھا۔ اصل میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، اور وہ یہ کہ ایک چیز ہوتا ہے کلچر، یہ ایسی چیز ہے کہ جس وقت مذہب اپنا سفر شروع کرتا ہے، قرآن مجید نازل ہوا، محمد الرسول اللہ کی بعثت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد مسلمانوں کا قافلہ رواں ہوا، اب وہ ایران میں بھی آیا، وہ وہاں سے ہوتا وہ ہندوستان میں بھی پہنچا، وہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی پہنچا۔ اس کے نتیجے میں ایک کلچر، ایک تہذیب، ایک ثقافت وجود میں آتی ہے۔ کچھ پہلے سے روایات موجود ہوتی ہیں، کچھ آپ جب آگے بڑھتے ہیں تو وہ آپ کا احاطہ کر لیتی ہیں۔ اس میں ہوتا کیا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر مذہبی تعلیمات اور کلچر دونوں مل جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں آ کے اشرافیہ کا کلچر کیا بنا تھا. اگر کبھی آپ دلی کی تہذیب کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا, آپ اس زمانے کے ناول پڑھیں, اس زمانے کا ادب پڑھیں, اس زمانے کی تاریخ پڑھیں, کہ خواتین اگر گھر سے نکلنا چاہیں گی, اول تو گھر سے نکلنے کا سوال ہی نہیں. یعنی یہ اصول قائم کر لیا گیا کہ اشرافیہ کی خواتین گھر سے نہیں نکلیں گی. یعنی آپ چونکہ بڑے لوگوں میں سے ہیں, آپ کھاتے پیتے ہیں, آپ کی خواتین تو گھر سے نہیں نکلیں گی, البتہ کچھ خواتین آپ کے ہاں آ کے کام کر لیں گی گھر میں, حالانکہ وہ بھی خواتین ہی ہوں گی, لیکن ان کے لیے کوئی آداب نہیں ہے. آپ کے لیے ہیں, وہ کیا ہیں ذرا آپ اندازہ کریں کہ ڈیوڑی بنا دی جاتی تھی گھر کے سامنے, اس میں پالکی رکھ دی جائے گی, اب وہ کہار آئیں گے پالکی رکھ کے باہر چلے جائیں گے, خاتون آئے گی وہ آ کے اس میں بیٹھ جائے گی, پردے گرا دیے جائیں گے, پھر وہ آئیں گے اس کو اٹھا لیں گے. اس میں بھی یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اس سے تو کہاروں کو اندازہ ہو جائے گا کہ خاتون کا وزن کیا ہے, تو اس میں ایک پتھر رکھ دیا جاتا تھا. اب دیکھیے یہ تہذیب اور ثقافت میں جو روایات جنم لیتی ہیں وہ کیسے لیتی ہیں. اگر کوئی خاتون اپنے کپڑے دھو کر باہر ڈال دے خشک ہونے کے لیے, ناپسند کیا جاتا تھا, اس پر غیر محرم کی نظر پڑ جائے گی. اچھا بال اگر بنائے ہیں, ٹوٹ گئے ہیں, کنگھی میں آ گئے ہیں, ان کو بھی کہیں دبا دیجیے. یہ سب قرآن میں بیان ہوا ہے, حدیث میں بیان ہوا ہے. یہ آپ کا کلچر تھا, آپ کی تہذیب تھی. تو کلچر اور تہذیب کو ہمیشہ مذہب سے الگ کرنا چاہیے. قرآن مجید نے جو آداب بتائے ہیں وہ ہمارا مذہب ہے, دین ہے, ہمارے پروردگار کا حکم ہے, اس میں ہمیں پاکیزگی کی تعلیم دی گئی ہے. کلچرل چیزیں بدلتی رہتی ہیں, ان میں بہت سے تغیرات آتے رہتے ہیں اور یہ آتے رہیں گے, ان کو آپ روک نہیں سکتے. زمانہ تبدیل ہوتا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آج سے 50 سال پہلے, یعنی 50 سال کی پبلک لائف میں بسر کر چکا ہوں, آج سے 50 سال پہلے ہمارے ہاں جو اس سلسلے میں آداب تھے یا اور اس طرح کی چیزیں تھیں وہ اب بالکل ہی تبدیل ہو چکی ہیں. تو یہ تبدیلیاں وقت کے ساتھ آتی ہیں. مذہب کے احکام, دین کے احکام ابدی شریعت ہیں, وہ قیامت تک قابل عمل رہیں گے. کلچرل چیزیں تبدیل ہوں گی, اور یہ عرب میں بھی بہت سی چیزیں تھیں. یعنی عرب کی بھی جب آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سی خواتین وہاں نقاب اوڑھتی تھیں, ان کا ذکر آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں. اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں وہ وہی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا.
السلام علیکم جی, میرا نام مستحسن عباس ہے اور میں یہاں یونیورسٹی میں لیکچرر ہوں. غامدی صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ابھی آپ نے جو بتایا کہ اسلام میں جو میکسیمم خواتین کو پردہ کرنے کا کہا گیا ہے, وہ اس میں بھی یہ کہا گیا کہ آپ اپنے ہاتھ اور اپنا چہرہ جو ہے وہ بے شک کور نہ کریں, باقی آپ اپنے جسم کے حصے جو ہیں وہ کور رکھیں. اب میرے مجھے ایک مشکل کا سامنا اس طرح سے کرنا پڑتا ہے کہ میرے پاس کلاس میں بعض اوقات ایسی اسٹوڈنٹس, فیمل اسٹوڈنٹس آتی ہیں جنہوں نے اپنا چہرہ بھی کور کیا ہوتا ہے, اور میرے لیے وہ مشکل اس طرح سے بنتی ہے کہ مجھے نہیں پتہ چلتا کہ کیا یہ وہی اسٹوڈنٹ ہے جو لیکچرز لے رہی ہے, کیا وہی ایگزام میں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, کیا یہ مڈ ایگزام بھی انہوں نے ہی دیا ہے, فائنل انہوں نے دیا یا ان کی جگہ کوئی اور آ کے بیٹھ گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسیسمنٹ کرنے میں اور پھر پریزنٹیشنس, کیونکہ یہ بزنس اسکول ہے, یہاں پہ اس طرح کی پڑھائی ہے, تو ایسی صورتحال میں ایک لیکچرار کو یا مجھ جیسے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ چونکہ لیکچرار ہیں اور میں بھی ایک معلم ہوں, تو ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ صحیح بات کو واضح کریں, دلائل کے ساتھ واضح کریں, شائستگی اور تہذیب کے ساتھ واضح کریں. کسی کا نقطہ نظر اگر مجھ سے یا آپ سے مختلف ہے تو اس کو یہ نقطہ نظر رکھنے کا حق حاصل ہے. یعنی ہم کسی کے نقطہ نظر کو اپنی رائے کا پابند نہیں کر سکتے, اس کو اس پر عمل کرنے کا بھی حق حاصل ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہوئی ہے, آزادی اظہار, آزادی رائے, آزادی عمل, اس پر کوئی پابندی لگائی نہیں جا سکتی. تو ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے اور وہ یہ کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے, یہ بتائیں اللہ کے پیغمبر کا حکم کیا ہے. اس میں کئی چیزیں ہیں جو غلط فہمی کا باعث بنتی ہیں. ایک تو یہ, جس طرح کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ سورہ احزاب میں ایک وقتی تدبیر بتائی گئی تھی, اس کی انٹرپٹیشن میں غلطی ہو گئی. لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے سیاق و سباق نہیں دیکھا کہ بات کس میں کہی جا رہی ہے, کانٹیکسٹ سے الگ کر کے اس کو ایک الگ حکم بنا لیا. دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو ایک زمانے میں منافقین نے اسکینڈلائز کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. اس میں بہت بڑی سازش یہ کی گئی جس میں خود سیدہ عائشہ پر تہمت لگا دی گئی. اس صورتحال میں ازواج مطہرات کے لیے کچھ خصوصی احکام دیے گئے, ان احکام کو لوگوں نے عام کر لیا. تو اس غلط فہمی کی وجہ سے کچھ تو انٹرپٹیشن یا تعبیر کا مسئلہ ہو گیا, کچھ چیزیں ہمارے کلچر سے متعلق ہیں. تو اس لیے ہمیں احترام کرنا چاہیے دونوں پہلوؤں سے, اس پہلو سے بھی کہ ایک شخص کی تعبیر ہم سے مختلف ہے, ایک رائے ہم سے مختلف ہے, اور اس پہلو سے بھی کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں, اس میں بہت سے کلچر ہوں گے, بہت سی ثقافتیں ہوں گی, بہت سی تہذیبیں ہوں گی. تو آپ اس میں زیادہ سے زیادہ جو کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ شائستگی اور تہذیب کے ساتھ لوگوں کو مطالعے کی طرف آمادہ کریں. میرے نزدیک جو اصل راز ہے جس سے قومیں بھی سیکھتی ہیں, افراد بھی سیکھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ اپنے تعصبات سے بالا تر ہو کر دوسرے نقطۂ نظر کو بھی پڑھیں, جانیں دیکھیں. اسی نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر مجھے یہ حق ہے کہ میں اپنی رائے بیان کروں, اور ایک خاتون کو یا ایک مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جو نقطہ نظر رکھتا ہے اس پر عمل کرے. عمل پر ہم کوئی قدغن نہیں لگا سکتے اگرچہ وہ ہمیں کتنا ہی غلط لگ رہا ہو.
جاوید صاحب, آپ نے ابھی فرمایا کہ نقطۂ نظر پر ہمیں ہر ایک کے رسپیکٹ بھی کرنی چاہیے. ایک بڑی محترم خاتون ہیں, باپردہ خاتون ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پردے سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ بس طے ہو چکی ہیں اور یہ نصوص قرآن سے ثابت ہیں, اور اب اس بارے میں بحث بھی نہیں ہونی چاہیے. جو کہ ہم یہ کر رہے ہیں, آپ سے دلائل لے رہے ہیں, وہ بحث بھی نہیں ہونی چاہیے, پہلے سے طے شدہ ہے اور اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے. اس کے بارے میں
یہ خود ہمارے معاشرے کی ایک خاص طرح کی تربیت ہو چکی ہے, اور وہ یہ کہ جو ہمیں چیز متوارث مل جاتی ہے یا ہمارے اساتذہ نے سکھا دی یا ہم نے کسی سے پڑھ لیا یا کچھ سیکھ لیا, تو بعض اوقات ہم خیال کرتے ہیں کہ حتمی حق یہی ہے, اس میں وسعت نہیں ہوتی, دوسروں کی رائے سننے کا حوصلہ نہیں ہوتا. درا حال ہے کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ یہاں میں نے جیسے کہ ابھی اشارہ بھی کیا, احناف کی اکثریت ہے, حنفی فقہا ہیں جن کے زیادہ تر پیرو ہیں, اور وہ بالکل وہی نقطہ نظر رکھتے ہیں چہرے کے بارے میں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا. دیکھیے, میں ملیشیا میں رہتا ہوں, وہاں پر بڑی مذہبی رجحانات کی حامل قوم ہے, یعنی تہذیبی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو وہ بہت ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح مذہب, ثقافت اور جو کچھ بھی آپ کی پس منظر کی ثقافت ہے اس کے اندر سے گوندی ہوئی قوم ہے, تو وہاں پر بھی اس کا کوئی اہتمام نہیں. علماء بھی, علماء کے ساتھ خواتین کھڑی ہوتی ہیں, لیکن زیادہ سے زیادہ کیا کہ ایک اسکارف لیا ہوگا انہوں نے, چہرے کو چھپانے کا عام طور پر طریقہ نہیں. تو یہ نقطہ نظر کا اختلاف رہے گا. اس طرح کی خواتین کی خدمت میں بھی بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہیے کہ یہ تو بحث جاری رہے گی, اس میں قرآن مجید ہے, اللہ کے پیغمبر کے ارشادات ہیں, ان کو سمجھنے کا آپ کو بھی حق ہے, ان کو سمجھنے کا ہم کو بھی حق ہے. آپ کی رائے کا ہم احترام کرتے ہیں, لیکن آپ اس کی اجازت دیجیے کہ ہم بھی اپنی رائے پیش کریں.
السلام علیکم, میرا نام زین العابدین ہے, اور میرا جو سوال ہے وہ یعنی پردے سے ریلیٹڈ ہی ہے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں پردے کی اہمیت کو اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی, جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب ایک عورت ننگے سر گھر سے باہر نکلے اور ایک نامحرم کی نظر اس کے بال پر پڑتی ہے, ایک بال پر, تو وہ اپنے ساتھ عورت تین لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی, جس میں ایک ان کا باپ, ایک اس کا شوہر اور ایک اس کا بھائی. تو میرا جو کوشچن یہ ہے کہ یعنی بینگ اے بردر یا فادر یا ہسبینڈ, ایک میل کا کیا رول ہو سکتا ہے پردے کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اور اس کی امپلیمنٹیشن.
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی بات کی نسبت کے لیے بہت تحقیق کرنی چاہیے پہلے. میں نے اپنی پوری زندگی انہیں علوم کے مطالعے میں بسر کی ہے. یہ عام طور پر وائز لوگ جو باتیں بیان کرتے ہیں اس میں یہ بات بیان کر دی جاتی ہے, اور کسی نے اپنی خواہشات کو روایت کی شکل دے دی ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی, بلکہ اس کے بالکل برعکس چیزیں آپ کو روایات کے اندر مل جاتی ہیں. تو جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں جانیں, قرآن مجید کے بارے میں جانیں, تو مستند ترین چیز کو ہمیشہ موضوع بنانا چاہیے. رہ گئی یہ بات کہ میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ پردہ اور حجاب یہ تو ہماری تعبیرات ہیں, یہ الفاظ قرآن میں استعمال نہیں ہوئے. قرآن مجید نے آداب بتائے, اسی لیے ہم نے جو لفظ اختیار کیا ہے اس کے لیے وہ یہ ہے کہ مرد و زن کے اختلاط کے یا ملنے جلنے کے آداب کیا ہیں, ٹکیٹس کیا ہیں. تو آداب وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی تربیت کی جاتی ہے, جس کی تعلیم دی جاتی ہے, جس کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے. آپ اگر گھر کے شوہر ہیں یا آپ گھر کے باپ ہیں تو آپ کا کام بھی یہ ہے کہ آپ ایجوکیٹ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آداب ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر یہ دل میں اتریں, یہ تہذیب بنے, یہ آپ کی ثقافت بنے اور اس کا صحیح شعور ہو, تو اس کے بعد ہی آدمی ان کی پیروی کرتا ہے. البتہ وہ چیزیں کہ جن چیزوں کا تعلق حرام اور حلال سے ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں, ان کے بارے میں تنبیہ بھی کرنی چاہیے, توجہ بھی دلانی چاہیے, اور توجہ دلانے کا انداز بھی حکیمانہ ہونا چاہیے. ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اپنی بات بہت سلیقے اور تہذیب کے ساتھ کہیں. جو بچے ابھی نابالغ ہیں ان کو تو آپ کچھ ان کے کان گرم کر کے بھی کوئی بات کہہ سکتے ہیں, لیکن بالغ افراد کے ساتھ ہمارا مکالمہ ہی ہوگا. ہم دلیل دیں گے, ہم اپنی بات کہیں گے. جیسے کہ میں نے اس سے پہلے ایک سوال کے جواب میں عرض کیا, ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ میں عصا نہیں ہونا چاہیے, ہمارے پاس استدلال کی طاقت ہونی چاہیے, آرگومنٹ کی طاقت ہونی چاہیے. تو آپ اپنے گھر کی تربیت کریں, اپنے گھر والوں کو بتائیں, اور امید کریں کہ ایک صحیح بات, معقول بات جب ان پر واضح ہوگی تو اس کو اختیار کریں گے. لیکن پہلے یہ ضرور جان لیجئے کہ اس طرح کی سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر دین نہ بیان کیا جائے, بلکہ مستند چیزیں ان کے سامنے رکھی.
اچھا جاوید صاحب, یہ آپ نے فرمایا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ازواج مطہرات کے لیے جو ہے وہ احکام ڈفرینٹ دیے گئے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں, ان کا بیٹا جو ہے وہ جنگ میں شہید ہو گیا تھا اور انہوں نے چہرے پر پردہ کیا ہوا تھا. کچھ عورتوں نے اس پر استفسار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے, میں نے حیا تو نہیں کھوئی ہے. تو وہ تو ازواج مطہرات میں سے نہیں تھیں, وہ ایک عام مومن خاتون تھیں, انہوں نے بھی چہرے کو چھپایا ہوا تھا، اس کو کیسے دیکھیں گے؟
جی ہاں، ایسی خواتین بھی تھیں کہ جو نقاب کی روایت کی حامل تھیں، اس لیے کہ عرب میں بھی مختلف نقطہ نظر تھے، ایسی بھی تھیں کہ جو نقاب نہیں کرتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے قانون کا یہ طریقہ نہیں ہے، جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ کسی شخص کا نقاب اتروانے کے لیے یا کسی خاتون کے لیے کوئی احتجاج فرما رہے ہیں، جس کی جو رائے ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ مذہب کیا کہتا ہے، دین کیا کہتا ہے، اللہ کے احکام کیا ہے، وہ ہیں کہ جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات میں بیان ہوئے ہیں۔ ان ارشادات میں سے جو چیزیں بھی ہم تک پہنچی ہیں، ان کی تحقیق کر کے صحیح ترین بات کو آپ کی نسبت سے بیان کرنا چاہیے۔ تو عرب میں ہر طرح کی خواتین تھیں۔ آپ دیکھیں، اس زمانے کے ایک جلیل القدر عالم ناصر الدین البانی نے جب حجاب المرأة المسلمہ کے نام سے کتاب لکھی، تو اس میں انہوں نے بے شمار واقعات جمع کر دیے کہ جس میں خواتین بات کر رہی ہیں، ان کے چہرے کے نقوش کو لوگ بیان کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بیان کرنے والے لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ اس طرح کی تھیں، ایسے کھڑی تھیں، یہاں بات کر رہی تھیں، اور وہ بھی تھیں جو نقاب اوڑھتی تھیں۔ اصل میں ہم کلچرل چیزوں کو اور مذہب کو ملا دیتے ہیں۔ وہ کلچر آج بھی موجود ہے، ہمارے ہاں بھی موجود ہے۔ میں نے ابھی آپ کو عرض کیا کہ آج سے 50-100 سال پہلے ہماری اشرافیہ کی تہذیب وہ تھی، جس کا ایک نقشہ میں نے آپ کے سامنے کھینچا ہے، آپ پڑھ لیجئے اس کو۔ یعنی یہ جو کلچرل چیزیں، یہ کیسے تبدیل ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیے، ڈپٹی نذیر احمد نے اپنے ناول میں بیان کیا ہے کہ ایک نوجوان نے کسی کی مدد کرنے کے لیے اپنی ٹوپی بیچ دی، ٹوپی اتاری اور بیچ دی، اچھا کام کیا۔ لیکن اب اس کو مسئلہ کیا درپیش ہے، وہ یہ ہے کہ گھر میں ننگے سر جایا نہیں جا سکتا۔ یعنی اس زمانے کی تہذیب میں یہ بڑی بدتمیزی سمجھی جاتی تھی، تو وہ بہت پریشان ہے کہ میں اب اپنے گھر کیسے جاؤں گا۔ آج کے زمانے میں یہ چیز ختم ہو گئی، آپ اطمینان کے ساتھ جاتے ہیں، اب امیوں سے بھی ملتے ہیں، گھر والوں سے بھی ملتے ہیں۔ تو کلچرل چیزیں بالکل اور ہوتی ہیں، اور مذہبی احکام ابدی ہوتے ہیں۔ کلچر، ثقافت، تہذیب، روایات، یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، ان میں تغیرات آتے رہتے ہیں۔ تو عرب کا مطالعہ کرتے بھی یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس میں بہت سی تہذیبی روایات موجود تھیں، اور ان کی حامل خواتین بھی تھیں، ان کے حامل مرد بھی تھے۔
السلام علیکم سر۔ سر، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تھا ایک مرتبہ کہ کیا ایک غیر محرم مرد ایک عورت کو پڑھا سکتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر پڑھانے والا بیعزید بستمی ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، اور جہاں پڑھایا جا رہا ہو وہ بیت اللہ ہو، اور جو پڑھایا جا رہا ہو وہ کلام اللہ ہو، تو پھر بھی جائز نہیں۔ اس روایت کے بارے میں آپ پلیز کچھ روشنی ڈالیں۔
یہ جنید بغدادی اشخاص میں سے ایک شخص تھے، بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے، صوفی بزرگوں میں ان کا ایک بڑا مرتبہ ہے، لیکن مذہب تو ہم سمجھیں گے اللہ کی کتاب سے، اللہ کے پیغمبر سے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے عورتوں کو تعلیم دی ہے، ان کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں تعلیم کا سلسلہ جاری رہا ہے، اس وقت بھی مسلمان امت کے اندر تعلیم دی جا رہی ہے۔ تو آپ یہ جو شرائط بیان کر رہے ہیں، ان کے بعد پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ سب تعلیم گاہیں بند کر دی جائیں، ان کے اندر تعلیم تربیت کا سلسلہ بند کر دیا جائے۔ مجھے بعض اوقات بڑی حیرت ہوتی ہے، بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ہم تو صرف خاتون کسی سے علاج کرائیں گے، ڈاکٹر خاتون ہونی چاہیے، اور وہ ڈاکٹر بنے گی کیسے، کیونکہ پڑھانے کے لیے کلام اللہ چاہیے۔ تو ہم ان تضادات میں جیتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے دین کو اللہ کی کتاب سے، اللہ کے پیغمبر سے سمجھنا چاہیے۔
اچھا جاوید صاحب، کچھ پریکٹیکل نوعیت کے کوشچنز ہیں جو ای میلز پر بھی ہمارے
ابھی
پاس
تک سب ہم غیر عملی سوالات پہ گفتگو کر رہے ہیں۔
یعنی یہ جو یہ تھیوریٹیکل تو ہیں، پریکٹیکل جو اس وقت سچویشن ہے اس سے متعلق، کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جس کی جو رائے ہے اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، اگر کوئی خاتون جو ہے وہ نقاب چہرے کا کرتی ہیں تو وہ بھی رسپیکٹ ہونی چاہیے اس کی۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ ممالک ہیں جہاں پر اسکارف پر، اسپیشلی چہرے کے پردے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ جب وہاں پہ پابندی عائد کر دی جائے گی، تو پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ شخصی آزادی پر قدغن لگائی گئی ہے، نمبر ون، اینڈ نمبر ٹو، ایسی صورتحال میں اگر ایک خاتون یہ سمجھتی ہے کہ میرے لیے چہرے کا پردہ لازمی ہے، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیے، آپ یہ جانتے ہیں کہ جو میں اپنا نقطہ نظر بیان کر رہا ہوں، برسوں سے بیان کر رہا ہوں، میں نے اس کو لکھا بھی ہے، بیان بھی کیا ہے، دسیوں موقعوں پر اس کی وضاحت کی ہے۔ اس سب کچھ کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پابندی لگانے کا کسی کو حق نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی جو رائے ہے، جو نقطہ نظر ہے، ہمیں اس کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے، اس کو اپنی آرا کا پابند نہیں کرنا۔ شخصی آزادی ہر حال میں قائم رہنی چاہیے۔ آزادی بجائے خود ایک بڑی غیر معمولی قدر ہے۔ آج میں اپنی رائے کے مطابق کسی پر کوئی قدغن لگاؤں گا، کل دوسرا اپنی رائے کو سامنے رکھ کر مجھ پر قدغن لگائے گا۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے۔ میں تو آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ ترکی میں جو احکام دیے گئے، فرانس میں جو معاملات ہوئے، ان سے اختلاف کرتا رہا ہوں، اور ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے جو بعض مغربی ممالک میں بھی اختیار کیا گیا ہے، کہ اس کا احترام کیا جائے گا۔ یعنی مختلف تہذیبیں ہیں، مختلف کلچر ہیں، ہر ایک کی اپنی روایات ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارے بر صغیر میں ایک مذہب پیدا ہوا، اور چند سو سال پہلے پیدا ہوا، جس کو سکھزم کہتے ہیں۔ ان لوگوں کے کچھ اپنے آداب ہیں جن کے تحت وہ بال رکھتے ہیں، اسی طرح کرپان رکھتے ہیں، اسی طرح اور بعض ان کی علامتیں ہیں، تو کیا ہم پابندی لگا دیں گے اس کے اوپر؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ انگریزوں کی حکومت تھی تو فوج میں بھرتی کرتے وقت بھی اس پر پابندی نہیں لگائی گئی. شخصی آزادیوں کا ہر حال میں احترام ہونا چاہیے، ہمیں راستے نکالنے چاہیے.
ٹھیک. جاوید صاحب، سوال کا جو دوسرا جز تھا یہ تھا کہ اگر ایسی کوئی پابندی کسی ملک میں موجود ہے اور ایک خاتون سمجھتی ہیں کہ میرا یہ دینی فریضہ ہے کہ مجھے یہ چہرہ ڈھانپنا ہے، تو وہ وہاں رہتی ہے، وہ کیا کرے؟
اس کو ملک چھوڑ جانا چاہیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو آدمی کو فیصلہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی بتایا ہے کہ جب آپ کو اپنے دین پر عمل کرنے میں جبر کا نشانہ بنایا جائے تو آپ اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چلے جائیے. لیکن آپ جب کسی ملک میں رہتے ہیں تو ایک وہ ملک ہے جس کو، اگر وہ میری بات سنے گا تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو پابندی نہیں لگانی چاہیے، آپ کو کسی کی شخصی آزادی کو سلب نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ بھی یہاں رہتے ہیں وہ کسی مذہب سے، کسی ملت سے تعلق رکھتے ہیں. آپ نے جب ایک جدید قومی ریاست بنائی ہے تو اس میں آپ کو سب کو برابر کے حقوق دینے ہوں گے اور ان کی شخصی آزادی کا احترام کرنا ہوگا. جب وہ خاتون مجھ سے پوچھے گی تو میں اس کو یہ کہوں گا کہ آپ کو ایجوکیشن کا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، آپ ایک ملک کے قانون کی پابند ہیں. اگر آپ پابندی نہیں کر سکتی، آپ سمجھتی ہیں یہ آپ کے دین میں مداخلت ہے، تو آپ اس ملک کو چھوڑ دیجیے.
ٹھیک جی، اب کوئی کوشچن ہے یہاں پر؟ جی
السلام علیکم سر. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا تھا کہ عورتوں کو شادی کی تقریبات وغیرہ پہ زیور اگر پہنے، زیورات اگر پہنے تو وہ چھپا کے رکھنا چاہیے، لیکن زیورات تو عورت کی زینت ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ چھپا کے رکھنا تو پھر پہننے کا فائدہ کیا؟
یہی مقصود ہے کہ نہ پہنے تو بہتر ہے. دیکھیے ہم سادہ زندگی کیوں نہ بسر کریں، یعنی عام زندگی. آپ دیکھیے مغربی خواتین نے بڑی حد تک ان چیزوں سے نجات حاصل کر لی ہے، تو ہمیں بھی کر لینی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جو آپ کے قریبی اعزاء ہیں، آپ کا خاندان ہے، اس کے اندر باقاعدہ رشتوں کو گنوا دیا ہے، ان کے سامنے کوئی پابندی نہیں ہے. اجنبیوں کے معاملے میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں چہرے کے سوا باقی جسم کی زینتوں کو ڈھانپ لیں.
ٹھیک جاوید صاحب، یہ بتائیے گا کہ یونیورسٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے طلباء و طالبات ملتے جلتے ہیں، ہینڈ شیک کرنا، اس کو اسلام کس نظر سے دیکھتا ہے؟
اصل میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ایک موقع پر یہ فرمایا، آپ بیعت لیتے تھے. آپ کے علم میں ہے کہ جب لوگ اسلام لاتے تھے تو پیغمبر کی حیثیت سے آپ ان سے عہد لیتے تھے. اس عہد کے کچھ الفاظ بھی روایتوں کے اندر آئے ہیں. اس موقع پر جو پرانی ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے عہد لیا جاتا تھا، یعنی کچھ دیر تک آپ اپنا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں دے دیتے تھے، بعض اوقات ہاتھ کو عہد کی پابندی کے اظہار کے لیے چوم لیتے تھے. یہ پرانے طریقے تھے، اس کو بیعت لینا کہا جاتا ہے. تو جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عورتیں بھی ایمان لائیں تو آپ نے یہ کہا کہ انا لا اصافی النساء، یعنی میں ہاتھ میں ہاتھ دے کے عورتوں سے بیعت نہیں لوں گا،
یہ نہیں کروں گا،
نہیں کروں گا.
اچھا
اب یہ دیکھیے نا، پیغمبر ہے خدا کے، آپ جانتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ سورہ نور اور احزاب میں یہ موضوع بن گیا ہے کہ آپ کی ذات کو اسکینڈلوں کا ہدف بنانے کی کوشش کی گئی، آپ کی اخلاقی حیثیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی. تو ایک شخصیت اپنی عظمت، اپنے وقار یا اپنے منصب کے لحاظ سے اپنے لیے بعض اوقات ایک چیز کو ناپسند کرتی ہے، یہ کوئی حکم اور قانون کا مسئلہ نہیں ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لیے ناپسند.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. یقیناً یہ جو گفتگو ہے، یہ جو ٹاپک ہے، اس میں مزید بہت سارے سوالات ہوں گے، بہت ساری کنفیوژنز ہوں گی آپ کے ذہنوں میں بھی اور ہماری یہاں جو آڈینس بیٹھی ہے ان کے ذہنوں میں بھی. اسکرین پر آپ کے سامنے جو ای میل ایڈریس اور جو ایس ایم ایس ہے، آپ سے ہم یہ درخواست کریں گے کہ اپنے اور کوئی سوالات ہیں، کوئی کنفیوژنز ہیں تو آپ ہمیں یہاں پر بھیج سکتے ہیں اس ایڈریس پر. ہم اگلے کسی پروگرام میں متفرق سوالات کی جب نشست رکھیں گے جاوید صاحب کے ساتھ، ان میں آپ کے ان کوشچنز کو ٹیک اپ بھی کیا جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور پروگرام بھی اس ٹاپک پر ایک ترتیب دیا جائے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.